بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن حرف آخر ہے کہ عنوان پر آپ ہماری پانچویں تقریر سن رہے ہیں اور وہ وقت رہ گیا ہے وہ نہایت مختصر ہے، اس لیے کہ اگرچہ اعلان یہاں 10 مجلسوں کا ہوا تھا مگر مجلسیں یہاں 9 ہوں گی، یعنی ہم شہلم کے دن بھی سفر کو رات میں یہی 8:30 بجے مجلس کو شروع کریں گے اور 9 بجے میں تقریر کا آغاز کروں گا اور اسی دن میری آخری مجلس یہاں کی ہوگی. ایک مجلس آنے والے مہینے کی کسی تاریخ کو اعلان کے بعد پھر منعقد ہوگی اور آپ کو پھر رحمت دی جائے گی. یہ مسلسل آپ کے کام کے دن ہیں اور میری حد تک میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں مصروف رہیں، مجبور رہیں، آپ کی فکر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جس کو فکر دین، فکر مذہب، فکر تعقل وحی کہتے ہیں، یہ ساتھ رہے. اور مسلسل پہلی محرم سے آج تک تقریروں کے اس طویل سلسلے میں مجھے تھوڑا سا محروم کر رکھا ہے کہ میں اسی طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی تقریروں کو جاری رکھ سکوں. بہرحال توفیقات الہی کا طالب ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہوں. جو مجلسیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ 19 اور 20 تاریخ ہیں, دو دن بڑے اہم دن ہیں. 19 کی صبح کو ہم بہت سویرے ایرانیان میں رہیں گے, پھر 19 کو انہوں نے خانہ نے کراچی کی مجلس ہے, پھر 19 کو شام کو یہاں کی مجلس ہے شب اربعین, اور اس کے بعد پھر رات کو ٹھیک 10:30 اور 11:15 آخری تقریر ہے انجمن ایرانیان میں. وہ ایرانیان میں صرف ایک ہی مجلس ہوگی اربعین کے سلسلے میں, اور ان مجلسوں کی وجہ سے وہاں کی مجلسوں کو روک دیا گیا, ورنہ ہر سال وہاں بھی مسلسل 10 مجلسیں ہوا کرتی تھیں. اور اربعین کے لیے مجھے معلوم ہے کہ جلوس ہے, جلوس میں آپ مصروف رہیں گے, مگر اربعین کو یہاں مجلس ہوگی اور شام کو رات میں 8:30 اسی طرح ہم فرصے کے لیے امام کے چہلوں کے لیے یہاں جمع ہوں گے بشرطے توفیقات الہی. اس کے بعد پھر آپ کو آہستہ آہستہ اعلانات سے معلوم ہوتا جائے گا اس کے بعد کی مصروفیت کیا ہے. مگر یہ چند امور اس وقت میری نظر میں ضروری تھے, میں نے آپ کی خدمت میں واضح کیا تاکہ رلے پر احباب سن سکیں. آج کی اب تک ایک مختصر سی فکر مجھے مقصود ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یا تو ہم شہلوں کی مصروفیت میں مہو ہو گئے, یا یہ کہ ہم کو اب عادت نہیں رہی اس عمر کی کہ ہم تاریخوں کا خیال کریں. آج آپ کو معلوم ہے شب شہادت امام رضا ہے, رضا علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے, اور ایران میں تو یہ قاعدہ ہے کہ 17 تاریخ سے مسلسل ماتم شروع کرتے ہیں اور 29 کو جا کے ختم کرتے ہیں, 12 دن کا غم مناتے ہیں تاکہ امام حسن مصطفیٰ اور جناب رسالت مآب کی شہادتوں کی تاریخوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. مگر میں یہ دیکھا کہ جس احتیاط کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے, اور خصوصاً رضوی سادات کے لیے جو قدر اہم ہے یہ نام, پر میں اس سے زیادہ توجہ تو دلا نہیں سکتا. ضروری ہے کہ اس مظلوم امام کو بھی یاد کیا جائے, اور میری ہر سال کی عادت ہے کہ میں اپنی تقریروں کے دوران میں جب یہ تاریخ آ جاتی ہے تو پھر میں شام سے ہٹ کر خراسان میں آتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خراسان کی طرف منعطف ہو جائے. تو ہمارے لیے آج انجام گفتگو بھی یہی ہے. ظاہر ہے کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ آج ہم امام ہاشم کا ذکر کریں گے تو قرآن کے تعلق سے، تفسیر کے تعلق سے اور ہمارے عنوان کے ربط ہی سے گفتگو کریں گے. میں ایک امر کو آپ کے واضح کر دوں کہ قرآن حرف آخر ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن نے جس مسئلے کو پیش کیا ہے یا جس مسئلے پر قرآن نے گفتگو کی ہے اس میں یہ امکان پھر پایا نہیں جاتا کہ مزید کوئی اور فیصلہ صادر کرے، بلکہ وہ حکم اٹل ہے، محکم ہے اور اپنی جگہ حرف آخر. یعنی اگر قرآن رسول کی تعریف کرے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے جو رسول کی اس طرح تعریف کرے. اگر قرآن توحید پہ گفتگو کرے تو کسی کی مجال نہیں ہے جو توحید پر اس طرح سے گفتگو کرے. یہ قرآن کے متعلق کہہ رہا ہوں، قرآن کے متعلق. اب کوئی اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم نے بھی توحید پہ گفتگو کی ہے یا ہم نے بھی رسالت پہ گفتگو کی ہے. قرآن کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن نے توحید پہ گفتگو کی تو حرف آخر، اگر رسالت پہ گفتگو کی تو حرف آخر ہے، اگر نظام کل اور نظام کائنات کے عدل پر گفتگو کی تو حرف آخر، اگر ارتباط اشیاء عالم پر گفتگو کی تو حرف آخر، اگر کتاب آفاق و انفس کی آیتوں پر گفتگو کی تو حرف آخر، اور اگر مختلف منازل سے گزرتے ہوئے سلسلہ ہدایت پر گفتگو کی کہ کہاں سے یہ سلسلہ چلا اور کہاں تک جا رہا ہے، تو اس سلسلے پر سوا قرآن کے کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا. اور آخر میں قرآن مجید نے جو تفصیل محشر دی ہے، جو محشر کی تفصیل کی ہے قرآن، اس کا کوئی جواب کہیں نہیں ہے. آج جو بگڑے ہوئے چربے ہیں آسمانی صحیفوں کے، اس میں تو تذکرہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کی تفصیل کیا ہے، ریزرکشن کی تفصیل کیا ہے، آخری دن کی تفصیل کیا ہے. جو تفصیل محشر میں دی ہے کہ قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، میدان میں کیسے لائے جائیں گے، قبروں سے اٹھتے وقت کیا کہیں گے کہنے والے، مومن کیا کہیں گے، کافر کیا کہیں گے، ان کو کہاں لا کے کھڑا کیا جائے گا، رسول کب آئیں گے، کس کس کی شفاعت کرنے والے کہاں جمع ہوں گے، صاحبان اعراف کہاں آراف کہاں کھڑے ہوں گے، کوثر پہ رسول آئیں گے، رسول کی گفتگو کیا ہوگی، جہنم میں جانے والے جنت میں جانے والوں سے کیا گفتگو کریں گے، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والوں سے کیا گفتگو کریں گے، کون تقسیم کرے گا جنت و جہنم کے جانے والوں کی، جو تفصیل قرآن نے دی ہے کسی اور آسمانی صحیفے نے نہیں. اپنے بچوں کو قرآن کا آخری پارا پڑھاتے ہوئے تیسواں پارا خود بھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. عموماً بچوں کو تیسواں پارا شروع کرتے ہیں، پارا اما یتساءلون، تو اسی پارے کو خود بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر نہیں ترجمہ پڑھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ گفتگو محشر کے متعلق ہے. اب دنیا یہ اس پریشانی میں ہے کہ اگر واقعی محشر ہے تو ہمارا کیا حاصل ہوگا، اس لیے ایک نئی قسم کی تفسیر شروع ہوئی
کہ یہ سب مجاز ہے، حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت مسلمانوں کی کامیابی ہے، مسلمانوں کی کامرانی ہے، مسلمانوں کا پورے عالم پر تسلط ہے، محشر میں جو صاحبان ایمان کی کامیابی کی گفتگو ہے وہ دنیا ہی کی گفتگو ہے، اس طرح کی تفصیل شروع ہوئی، یعنی نادانوں نے محکم کو متشابہ بنانا شروع، محکم کو متشابہ بنانا شروع کیا، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو متشابہ کو محکم میرے لفظوں پہ آپ نے غور کیا، میرے سامنے تفصیلیں کھلی ہوئی ہیں، میں حوالے نہیں دینا چاہتا ہوں، مگر کوشش یہ ہے کہ قیامت میں اس طرح سے جائیں گے تو حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اسپین میں جائیں گے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم یورپ میں فتح کرتے ہوئے جائیں گے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم دنیا پہ قبضہ کریں گے، جہاں یہ کہا گیا کہ جنتوں میں جائیں گے، کئی سے یہ بھی مراد ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں سرفراز ہوں گی، کہ جو گھبراہٹ ہے نا محشر سے، جو گھبراہٹ ہے محشر سے کہ وہاں کیا ہوگا،
کیا کہنا،
اس سے پریشان ہو کے اس محکم کو متشابہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اچھا ہے اس تذکرے ہی میں نہ جائیں، میں نے عرض کیا کبھی پھر آج کہوں گا، میرا تو سلسلہ ہی ہے کہ کسی ائمہ فقہ میں سے کسی نے، مکاتب فقہی کے کسی پیشوا نے، کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی رہنما نے، کسی نے بھی محشر کے متعلق اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی بجز ایک گھرانے کے، اور وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نگاہوں کے سامنے محشر، جیسے نگاہوں کے سامنے محشر، تو انہیں کو حق بھی پہنچتا ہے، انہیں کو حق بھی پہنچتا ہے، اب یہ کہ وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، وہ حق پر ہیں یا سمجھنے والے کہ نہیں ہیں، میں اس تحقیق میں نہ آپ کو لے جاؤں گا نہ آپ کا یہ فریضہ ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھیے فلسفے کا ایک پہلو ہے پرگمیٹزم، پرگمیٹزم کا اردو میں ترجمہ ہے نتائجیت، یعنی کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پہلے نتیجے کو دیکھو کہ نتیجہ کیا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے آغاز میں تو نتیجے کو دیکھو کہ نتیجہ کیا ہے، تو بھئی یہاں یہ نتیجہ ملا ان کی گفتگو سے کہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل ٹہر گیا، ہم کو ایک سکون مل گیا، ہم کو ایک آرام مل گیا، مرتے وقت یقین حاصل ہو گیا، ایک نعمت ملی استقلال تباہ کی کہ گھبرانے کا کوئی مقام نہیں ہے، پریشانی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس طرح سے ہم مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہماری موت تو آرام کی موت ہوگی، ہماری موت تو اطمینان کی موت ہوگی، تو آپ نے دیکھا کہ ایسی منزل پر نتائجیت یہ بتلاتی ہے کہ جنہوں نے محشر کی تفصیل دی انہوں نے ہم کو مطمئن کر دیا کہ یہ سہارے ہیں، یہ سہارے ہیں، اور جہاں یہ تفصیل نہیں ملی وہاں محکم متشابہ ہو گیا۔ بہرحال ان چیزوں کو پیش نظر رکھیے، میں گفتگو کر رہا تھا تاریخ کے اعتبار سے عاصم معصوم کے متعلق، وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں امام علی جبہ اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے چار امور کو، چار امور کو، چا چار امور میں چھپا دیا، چار باتوں کو چار مقامات پر پنہا کر دیا. پہلے یہ کہ اپنی خوشی کو اطاعت میں چھپایا، اطاعت میں چھپایا. اب یہ نہیں معلوم کہ کون سی اطاعت کس وقت کی اس کو خوش کر دے. اپنی خوشی کو اطاعت میں چھپایا، اپنے غضب کو معصیت میں چھپایا. معلوم نہیں کون سی چھوٹی سی معصیت اس کو غضبناک کر، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قبولیت کو، اجابت کو دعا میں چھپایا. معلوم نہیں کس وقت کی دعا قبول ہو جائے. اور فرمایا اپنے ولی کو بندوں میں چھپایا، اپنے ولی کو بندوں میں چھپایا کہ ڈھونڈ لو.
کیا کہنا؟
چھپایا، عباد میں چھپایا، یعنی یہ اختیار نہیں دیا کہ بنا لو، ڈھونڈ لو. اپنے ولی کو عباد میں چھپایا کہ ڈھونڈ. تو ایسی منزل پر کہ جہاں معلوم نہیں کون سی معصیت تو چھوٹی سی چھوٹی سی اس کو ناراض کر دے، معلوم نہیں کون سا سجدہ وہ مختصر سے مختصر سہی اس کو خوش کر دے، معلوم نہیں کون سی دعا وہ کسی وقت کی ہو قبول ہو جائے، اور معلوم نہیں بندوں میں وہ کہاں ہے، کس منزل پر ہے. تو ایسے موقع پر معصوم کے اس ارشاد نے ایک فکر کی راہ کھول دی کہ غفلت میں آئے بھائی، معصیت میں غفلت، اطاعت میں غفلت، دعا میں غفلت، پہچاننے میں غفلت. اب آپ نے دیکھا سب کے لیے ایک ہی لفظ آیا کہ اگر غافل ہو گئے تو آپ نے ہاتھ سے کھول. اس لیے غفلت کو پاس نہ آنے دو، فکر کی منزلوں کو جاری رکھو، اور اس کا خیال رہے کہ یہی ہے وہ منزل فکر کی کہ جہاں انسان کچھ حاصل کرتا ہے. اور بھی مقامات ہوں گے، اور بھی مدارس ہوں گے، اور بھی مجمع ہوں گے، اور بھی جمعیتیں ہوں گی جہاں گفتگو مختلف انداز میں کی جاتی ہے، مگر اس طرح سے فکر کرنا، اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح سے سوچنا، یہ توفیق ہے اس گھرانے کی جس گھرانے کی محبت کو ہم نے واجب کر دیا. جس گھرانے کی محبت کو ہم پر واجب کر دیا ہے، آئیے 203 ہجری میں امام رضا کی شہادت ہے. 203 کا آغاز سفر، 203 کا آغاز. اور جیسا کہ میں نے کیا شب شہادت ہم یہاں مجلس سن رہے ہیں، رام علیہ السلام کے متعلق اتنا عرض کر دوں کہ امام نے ہم کو وہ علم کا خزانہ دیا ہے, وہ علم کا خزانہ دیا ہے. قرآن کا گفتگو ہے تو اتنی تفسیر کی ہے کہ وہاں صرف ایک جملہ میں کہہ سکوں گا, کیونکہ مجھے گفتگو کو محیط کرنا ہے پورے احوال پر. صرف ایک گفتگو قرآن کے تعلق سے کہ جس آیت کو جہاں امام رضا نے صرف کیا وہاں بڑے سے بڑے عالم کی وجہ لکھی کہ اس آیت کو وہاں سے ہٹا دیا. مامون رشید کے دربار میں 40 علماء بیٹھے اور وارثان کتاب پہ گفتگو ہو رہی, امام مسلسل 12 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وارث کتاب کون ہے. اور ایسے میں یحیی بن عطام یہ کہتا کہ فرزند رسول یہ تفسیر تو ہم نے سنی نہیں. ارشاد فرمایا تم کو تفسیر سے تعلق کیا ہے, تم کو تفسیر سے تعلق کیا ہے جو تم کہتے ہو کہ تم نے یہ تفسیر نہیں سنی؟ یہ ہمارا گھر ہے, ہم جانتے ہیں تفسیر. اور جس آیت سے گفتگو تھی, اچھا ہے آپ کیونکہ قرآن کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں یاد رکھیے اس کو. آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ بندے کون ہیں جن کو قرآن کا وارث کیا گیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, سورہ فاتح کی آئے کہ ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا. تو مسلسل آپ آئے تھے پڑھتے چلے کہ مصطفیٰ کیا قربان لا کر, مصطفیٰ کیا چادر تقسیم میں لا کر, مصطفیٰ کیا مباہلے میں لا کر, مصطفیٰ کیا صدقے کو حرام قرار دے کر. یہ طرح سے آیت پر آیت پڑھتے چلے اور یہاں تک کہ اس مندر پر جدا فرمایا مصطفیٰ کیا ہمارے گھر کو مسجد میں کھلا چھوڑ کر اور سب کے دروازوں کو آپ نے دیکھا مصطفیٰ دیا. تو یحییٰ نے کہا فرزند رسول قرآن میں بھی کہیں ہے اب یہ گواہی. دیکھیے ذکر حدیث کا دیا گیا کہ پیغمبر نے مصطفیٰ قرار دیا اپنی اولاد کو, اور جب عباس ابن عبد المطلب نے ان کے چچا نے یہ کہا کہ ہمارا بھی دروازہ بند ہے, تو آپ نے کہا چچا میں نے اپنی خوشی سے یہ دروازے بند نہیں کیے, اس کا حکم تھا جس کے دروازے کو بند کرنے کا حکم تھا میں نے دروازے کو بند کیا, جس کے دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم تھا میں نے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا. تو یحییٰ نے کہا پرند رسول قرآن نے کہیں گواہی دی ساتھ میں ہو, اور بے اختیار آپ نے آئے پڑی واؤ ہے نا الہ موسیٰ و ہارون, ہم نے وہی دی موسیٰ و ہارون کی طرف. ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا, کہ مصر میں جا کے تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ, یعنی جبکہ فرعون گھر ہو چکا جاؤ تعمیر کرو اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. واجعلوا بیوتکم قبلہ, اب تمہارے گھروں کو قبلہ قرار دو. کیا تمہیں قرآن نے موسیٰ و ہارون کا گھر قبلہ ہے, اور حدیث میں فرمایا جس کو تم مانتے ہو کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو ہارون کو نسبت تھی موسیٰ سے. اگر موسیٰ و ہارون کا گھر قبلہ ہے تو یقیناً ان کے گھر بھی قبلہ ہے, جن کا گھر قبلہ ہو ان کا دروازہ مسجد میں کیسے بھاگو. دو تین مثالیں میں نے دی, یہ میں مسائل کا میں نے آغاز نہیں کیا, وقت کا خاتمہ ابھی مجلس کے وقت کا خاتمہ نہیں ہے اور مجلس کا وقت ختم نہیں ہو رہا ہے, مگر مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر حسین ابن علی اکبر کے لیے اس آیت کو پڑھیں
ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. تو مفسر کے لیے اس موقع ہے غور کرنے کا کہ حسین نے اس آیت کو علی اکبر کو رخصت دیتے وقت کیوں پڑھا. بالکل اسی طرح اگر عباس کی لاش سے پہنچ کے حسین نے اگر یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. تو صرف امام ہے غور کرنے کا مقام ہے مفسر کے لیے کہ کیا بات تھی کہ معصوم نے اس آیت کو عباس کے لاش کے خلاف. بہت غور کی بات, بہت غور کی بات ہے. میں نے مثالیں دی اسی طرح کس معصوم نے کس آیت کو کہا یہ سر قرآن ہے, یہ سر قرآن ہے, اور جہاں استعمال کیا وہاں قرآن نے اشارہ کیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور گنجائش نہیں ہے اس کے استعمال کی. یہ حرف آخر ہو گیا, وہ حرف آخر ہو گیا, اس کے بعد کوئی اور امکان نہیں ہے. امام زین العابدین جو انبیاء کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں مرتے وقت جب آنکھیں بند کی تو یہ آیت سورہ زمر کی آیت تلاوت کر رہے ہیں مرتے وقت جب آنکھیں بند کی تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ارشاد فرمائے وقالو صاحبان ایمان کہیں گے جنت میں جاتے وقت الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض من الجنت حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو زمین کا وارث کیا. مرتے وقت عابد بیمار یہ آیت پڑھ رہے ہیں سورہ زمر سے. بتلانا یہ ہے کہ کوئی ہم کو قید نہیں کر سکتا, کوئی ہم کو اسیر نہیں کر سکتا. یہ تو سب دنیا کے دکھانے کے لیے تھا جو ہم مصیبتیں جھیل رہے تھے, ورنہ وارث ہر تو ہم ہیں, ورنہ زمین کے وارث تو ہم ہیں. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض, اس نے ہم کو زمین کا وارث بنایا. اسی طرح آپ سنتے جائیں گے مختلف ائمہ نے مختلف آیتوں کو سر کیا ہے. مطلب یہ کہ اگر معصوم جو تالی قرآن ہے, معصوم جو قرآن کے ساتھ ہے, اگر قرآن کی آیت کو سر کر رہا ہے تو قرآن پکار رہا ہے کہ بس اب اس کے بعد کوئی اور امکان نہیں ہے, کوئی اور صرف نہیں ہے. جو جس کو میں پیش کر رہا تھا یعنی حرف آخر, یعنی اس کے بعد کوئی استعمال نہیں کر سکتے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ سورہ زمر کی اس آیت کو اب کوئی اور استعمال کرے. تو اسی طرح سے معصوم اگر قرآن مجید کی روشنی میں, قرآن مجید کی ہدایت کے ساتھ, قرآن مجید کی تفصیل کرتے ہوئے توحید پر گفتگو کرے, عادل پر گفتگو کرے, نبوت پر گفتگو کرے, سلسلہ ہدایت پر گفتگو کرے, قیامت پر گفتگو کرے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر امکان باقی نہیں ہے. سورہ اخلاص کی تفصیل علی ابن موسیٰ رضا نے کی. سورہ اخلاص کی تفسیر امام رضا نے توحید کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک جملہ یاد آیا ہے اور ایک جملہ آپ سن لیجیے. اب وہ جملہ کیا ہے, یعنی یہ خود اخلاص ہے, مگر میرا کام ہے آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا کہ اسے کان تک آواز سے پہنچا دوں تاکہ لفظ پڑے رہے, آنے والا زمانہ کبھی اس رات کو فاش کر دے. امام نے خطبہ دیا, امام رضا نے آٹھویں امام نے آپ کے توحید کا ارشاد فرمایا کہ اسماؤہ تعبیر, وہ افعالہ تفہیم, وہ ذاتہ حقیقت, وہ کنہ فرق بینہ وبین عبادہ, وہ غیورہ تحدید لما سواہ احد لا بے تعویل آدھا اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے. کیا فرمایا؟ اسماء الہی عبارات تعبیرات تعبیرات اسماء الہی تعبیرات افعال الہی تفہیمات مجال کسی فلسفی کی کہ ذرا زبان بھی ہلا
سکتا.
اسماء الہی تعبیرات افعال الہی تفہیمات تفہیمات سمجھتے ہیں یعنی جہاں فعل الہی سمجھائے اس میں الہی کو اور ذاتیت سمجھائے کہ وہ رازق ہے, رحیمیت سمجھائے کہ وہ رحیم ہے, کریمیت سمجھائے کہ وہ کریم ہے, ودودیت سمجھائے کہ وہ ودود ہے. اسماؤہ تعبیر و افعالہ تفہیم اور اس کا فعل تفہیم ہے. وہ ذات ہو حقیقت اور اس کی ذات وہ حقیقت ہے کہ جس پر سے پردہ اٹھتا ہی ذات ہو حقیقت وہ کن ہو اور اس کی پہچان وہ کن ہو اس کی پہچان ہی ہے سال کن بئی رہ بئی نہ عباد ہے وہ فرق ہے اس میں اور اس کے بندوں میں. بندوں میں اور اس کی ذات میں فرق ہے وہ اس کا راز ہے کن راز. اور فرمایا وہ غیور ہو اور غیرت الہی ہے تہذیب لما سوا بارگاہ تک اس کا غور نہیں آ سکتا. رہو تہذیب لما سوا اس کے ماں سوا کو اجازت نہیں ہے اس بارگاہ سے قدم رکھنا. وہ غیور الہی ہے غیرت الہی احد لا بے تعویل عدد ایک ہے عدد کی تعویل سے نہیں قل هو اللہ احد پہ گفتگو ہو رہی ہے ابھی احد پہ گفتگو ہو رہی ہے احد لا بے تعویل عدد احد ہے جہاں عدد کی تعویل نہیں. عدد اس لیے کہ جہاں آپ نے کہا ایک وہاں دو ہے جہاں دو کہا وہاں تین ہے. ارشاد فرمایا عدد کا تصور ہمیشہ ایک کے بعد دو کو لائے گا دو کے بعد تین کو لائے گا مگر وہ ایسا حد ہے جہاں تعویل عدد جہاں گنتی نہیں ہے. لا بے تعویل عدد ایک ہی ایک اکتائی ہی اکتائی نگر ہی یگانہ نگر ہے. اس لیے میں نے کہا یہ مختصر سا جملہ ہے مختصر سا جملہ ہے اور چونکہ وارث قرآن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے اس لیے حرف آخر ہے تو ارے کسی کی مجال سے اس کا جواب لائے. اسماؤہ تعبیر و افعالہ تفہیم وہ ذاتہ حقیقت وہ کلہ فرق بینہ وہ بین عبادہ وہ غیورہ تہذیب لما سوا احد لا بے تعویل عدد. آپ نے دیکھا وہ ایک ہے تعویل عدد جہاں نہیں. کیسا وقت گزر جاتا ہے اور کس انداز میں کبھی کبھی آپ کو گفتگو کے دوران کس منزل کا پہنچا دیتا ہوں کس وقت کا تقاضا تھا اس وقت کا تقاضا تھا کہ اب میں آپ کے سامنے اس خطبے کے بعد میں زہرا کا خطبہ پڑھتا ہوں اور بس میں زہرا کا خطبہ پڑھتا توحید سے اور اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کوئی دنیا میں عورت جسے توحید الہی سے یہ گفتگو کی ہو مگر رہنے دیجیے ایک رات آؤ تو شرط سے توفیق الہی ہم پیچھے نہیں آ گئے صرف توحید کے حصے قرآن تک جہاں آپ نے ڈیفائن کیا ہے قرآن کو جہاں قرآن کی وضاحت کی ہے وہاں تک کل. لیکن آج چونکہ تاریخ کے نسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس لیے چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے. پہلا عمل ایک بات عزیزو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہمارے ائمہ کی قبریں خانقاہیں نہیں ہیں. اب گفتگو آگے بڑھ گئی تاریخ کے اعتبار. ہمارے ائمہ کے مزار خانقاہ نہیں ہیں، درگاہیں نہیں ہیں، روحانیت کے لیے وہ تنہائی کے مقامات نہیں ہیں کہ جہاں جا کے کوئی رند مشرب اپنے آپ کو کبھی تصوف کی طرف لے جائے، کبھی معرفت الہی کی طرف. یعنی ہمارے ائمہ کی بارگاہوں پر عرف نہیں ہوتا. گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کی قبروں پر درس گاہیں ہیں، درس گاہیں ہیں، درگاہیں نہیں. یہاں علوم کی بارش ہو رہی ہے. نجف، کربلا، سامرا، تاجمہل، جہاں کئی معصوم کی قبر ہے وہاں زندگی ہی زندگی، علوم کی زندگی. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ آٹھویں امام کے لیے جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ زمین خراسان کو شاید اس لیے پسند کیا کہ 1390 ہجری میں اگر لادینیت کا سیلاب شمال سے آنا چاہے، اشتراکیت کا سرخ سیلاب اگر شمال سے آنا چاہے تو فتح خیبر کا لال تنہا روکے، تنہا روکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک خراسان کی سرزمین پر کوئی، باوجود اس کے کہ اتنا قریب سرحد ہے لادینیت کا، ملی ہوئی حدیں ہیں، مگر اتنا اثر ہے فرزند رسول کا وہ ادھر افکار نہیں آتے. دیکھیے یہ جملے کو آپ سمجھے، افکار نہیں آتے. یعنی خدا نے اے اہل بیت تم کو ہر برائی سے دور رکھا، تو برائی سے دور رکھا نہیں، تمہاری ذات اتنی بلند ہے کہ وہاں بری فکر بھی نہیں جاتی. دشمنوں کی بری فکر بھی نہیں جاتی، تم اتنا بلند ہو. تو ایک مقام پسند کیا اور وہ مقام آج دینی درسگاہ ہے، علوم کے خزانے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے میرے سبجیکٹ کے اعتبار سے ہمارے پاس نہیں، پوری دنیا میں قرآن مجید کا سب سے بڑا خزانہ ہے روضہ علی بن مسرغہ. یعنی زمانے رسالت مآب سے لے کے آج تک کے جتنے قرآن کے نمونے مل سکتے سب وہاں جمع. امام رضا کی لائبریری میں امیر المومنین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، امام حسن کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، حسین بن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، امام زین العابدین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، امام جعفر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، امام رضا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہے، ابھی ہے دلیل کہ دیکھو قرآن بدلا نہیں ہے. دلیل موجود، دلیل موجود ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، موجود ہے قرآن، موجود ہے. جو کوئی چاہے کوشش کرے. اور اب تو آپ کو فوٹوگرافک کاپیز مل رہی ہیں کہ اگر لینا چاہے کوئی تو اس کی اسی تصویروں میں کتاب کے چند صفحات یا پوری کتاب کو بھیجا جاتا ہے. دوسرا عمل جو قابل غور ہے وہ یہ کہ امام رضا کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سادات رضوی، اور ان میں علماء کا وہ سلسلہ ہے کہ جن کے اب نام ہم لیتے جائیں اگر تو اس کے لیے شاید ہماری زندگی بھی کافی نہ ہو کہ اس گھرانے نے کتنی خدمت کی دین کی. ابن الرضا کے نام سے امام رضا کے بعد ہر امام کی اولاد کو یاد کیا گیا ہے، اگرچہ بیٹا ایک ہی ہے تقی جواد، مگر امام تقی جواد نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کی اولاد کو رضوی کہا جائے. 202 ہجری کا آغاز تھا کہ ہر سما ابن عیون بیان کرتا ہے کہ میں مامون کا خط لیے ہوئے مدینہ پہنچا. خط کی عبارت یہ تھی کہ فرزند رسول الثقلین کو بادشاہ وقت کا سلام پہنچے، فرزند رسول آپ کے قدوم اقدس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں طرف رہی ہیں، کچھ دنوں کے لیے ارادہ فرمائے. امام رضا نے ہرسما سے کہا کہ میں جان رہا ہوں کہ مجھے جواب دینا کیا چاہیے، مگر ہرسما تو اس بات کے لیے مستعد ہو کر آیا ہے کہ اگر میں اپنی رضامندی سے نہ چلوں تو تو مجھے قید کر لے گا، اس لیے میں مرضی اللہ پر کاربند ہوں، میں چلنے کو تیار ہوں. روضہ رسول پر پہنچے، اب جد کی سیرت سے عمل کیا، اپنے جد کی زری میں انگلیاں ڈال دی اور کہا جدہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں. اور مکل کے الفاظ یہ ہیں، تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ رخصت لیتے زری سے آتے پھر دوڑ کے لپٹ جاتے، پھر رخصت لیتے پھر آتے پھر دوڑ کے لپٹ جاتے. راضی نے کہا فرزند رسول پھر آئیں گے انشاءاللہ، پھر آئیں گے، حاکم نے مہربان ہو کے بلایا ہے. کہا تجھے کیا خبر، میں آخری مرتبہ اس روزے سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد حسین بن علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ پہنچے، تواف کیا، فرائض کو بجا لانے کے بعد یاسر قادم کو بلایا، امام تقی جواد کو نزدیک بلایا. امام تقی جواد کا سن 6 برس کا تھا یا کچھ زیادہ، کہ پیشانی کا بوسہ لیا اور جب تقی جواد اللہ کے حوالے کیا دیتا، اللہ کے حوالے یہ کہہ کے رکاب نے پاؤں رکھا، پشت زین پر بلند ہوئے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ امام تقی جواد یاسر قادم کے گود سے اتر کے مٹی میں بیٹھ چکے ہیں اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، مٹی اٹھا کے سر پر ڈال رہے ہیں. فوراً سواری سے کود پڑے، امام کے قریب آئے اور کہا تقی جواد کیا کرتے ہو، دیکھا سر پہ مٹی ڈال رہے ہو. کہا بابا مجھے معلوم ہے، اب آپ پھر نہیں آئے، اب آپ پھر نہیں آئے گے بابا، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے خدا حاضر کرتا. امام رضا بیٹے کو خدا حافظ کر کے چلے. کئی راستوں سے ہوتے ہوئے بکرا اعواز نشاپور سے ہوتے ہوئے مرو تک سواری پہنچی اور آپ دارالسلطنت پہنچے. بادشاہ نے استقبال کیا, علماء نے استقبال کیا, ضروریا فوجیں استقبال کے لیے تھیں, ضروریا علماء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بادشاہ وقت پاپ یادا نہار کو ناقے کی تانے ہوئے ساتھ تھا اور امام دیکھ رہے تھے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں اب ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. بہرحال بادشاہ وقت نے معاوضہ کیا کہ یہ حق آل محمد کا ہے, آپ قبول کر لیں, میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں. امام نے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے, تو میرا پھر تو ولی عہد ہی قبول کیجیے کہ میرے بعد آپ ولی عہد ہو جائیں. اشاعت ہے مجھے اس کی بھی تمنا نہیں ہے. کئی دن گزر گئے, رات کے وقت اس نے امام کو طلب کیا. خادم بیان کرتا ہے کہ مامون کے داہنے زانو پر تلوار رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا فرزند رسول آپ ہر روز میری توہین کرتے ہیں, میں ولی عہدی آپ کو دیے جا رہا ہوں آپ انکار کر رہے ہیں. فرزند رسول آج دو باتیں ہوں, یا آپ ولی عہدی قبول کریں گے یا شہادت قبول کریں گے. اگر یہ جبر ہے تو قبول ہے, قبول ہے ولی عہدی قبول ہے, مگر شرط یہ ہے کہ میں امور سلطنت میں دخل نہیں دوں گا, میں تیرے کاروبار میں دخل نہیں دوں گا. اس نے کہا جو آپ کی مرضی. میرے مظلوم امام نے ولی عہدی کو قبول کیا. ابن شریف بیان کرتا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا, امام نے محرم کا چاند دیکھا, بے اختیار رونے لگے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول کیا بات ہے, کیوں بے قرار ہو رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اپنے شبیر ایک میری بات یاد رکھ, اور وہ یہ ہے کہ ان کنتا باقی علی شعیر, شبیر کے بیٹے اگر کسی بات پہ رونا ہے تو سب کے علی جتی الغریب میرا مظلوم دادا پہ رو لے. وہ مشہور حدیث ہے اور یہ ہمارے لیے حجت ہے. اپنا شبیر ان کنتا باقی علی شعیر سب کے علی جدی الغریب, اگر کسی بات پہ رونا ہے تو میرے مظلوم جب سے رو لے. اس کے بعد کا ابن شبیر یہ حرمت کا مہینہ ہے, اس میں جاہلیت میں بھی جبال و قتال حرام تھا, اگر ابن شبیر اس میں میرا گھر برباد ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہاں سات ہجری اور سٹھ ہجری, کہاں ایک سو دو اور دو سو دو ہجری, کہ جہاں دو سو دو ہجری کہ جہاں امام چاہتے اس سلسلے کو جاری رکھے. یہ آخری گفتگو, محرم کا مہینہ آگے بڑھتا چلا. کوئی تاریخ تھی, کوئی دن تھی, کوئی دن تھا جس کے متعلق علماء نے حوالہ نہیں دیا, مگر ایک دن سب احباب موجود تھے کہ کسی نے عرض کیا فرزند رسول دیبل حاضر ہے. دیبل حاضر ہے, اس کی بلاؤ. اور شاہ فرمایا بلاؤ دیبل کو بلاؤ. دیبل حاضر خدمت ہوا, فرمایا دیبل تو نے میرے مظلوم جب کا کوئی مرثیہ کہا, میرے فضل نے کوئی مرثیہ لے کے آیا.
فرمایا دیبل کے لیے ایک ممبر نصب کرو. امام نیچے بیٹھے, ممبر پہ دیبل گیا, دیبل نے مرثیہ شروع کیا, اور شان مرثیہ کی یہ تھی کہ سب سے پہلا شعر یہی پڑھا, محمد کی بیٹی فاطمہ ذرا اٹھو دیکھو آنکھوں کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے.
افوت
سماوات بأرض ولا في
فاطمہ تو بی بی آسمان کے تارے کیسے بکھر گئے دیکھو. اس کے بعد بے اختیار کہا قبور بکوفان و اخرا بطیبت و اخرا بفقر لا لها صلوات. قبر کوفے میں ہے, کچھ قبریں مدینے سے دور مقام فقر میں ہے, کچھ قبریں مدینے میں بنی ہے. قبور بطن نهر من جنب کربلا معرفهم فيها بشد فرات. فاطمہ کچھ قبریں فرات کے کنارے بھی بنی ہوئی ہے اور وہاں بھی نالوں جاری جاری. اس کے بعد کہا وہ قبر بغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات. ایک مظلوم کی قبر بغداد میں تھی, اللہ نے رحمتوں کے دریچے وہاں کھول دیے. دیبل بیان کرتے ہیں کہ امام مسلسل گریے کے حالت میں تھے کہ دیبل نے قصیدے کو ختم کیا. شاہ فرمایا دیبل اس میں ایک شعر کا اور اضافہ کر, ایک شعر کا اور اضافہ کر لے. بلے کا پنجنج رسول ان شاء فرمائیے شاہ فرمایا وہ قبر رسوس کیا لہا من مصیبت. ایک قبر خراسان میں بھی ہوگی, ایک بی بی آپ کے بیٹے کی قبر سوس میں بھی ہوگی. ہاتھوں میں جوڑ کے گا مولا یہاں کون سی قبر ہے؟ ارشاد فرمایا جبار یہاں میری قبر بنے.
چونکہ تاریخ کے تعلق سے امام رضا کے آواز سے گفتگو مقصود تھی, اس لیے دل نے چاہا کہ تھوڑا سا ذکر اس مظلوم امام کا ہو جائے. اور میں نے آپ کو زحمت دی, میں خاتمے پر پہنچ رہا ہوں. دیوبند نے قصیدہ کہا اور صلہ پایا, اور ایسا صلہ پایا کہ قیامت تک کسی شاعر کو کسی بادشاہ نے ایسا صلہ نہیں پایا. درہم اور دینار کے ڈھیر لگا دیے تو دیوبند نے کہا فرمایا رسول لے کے کیا کروں؟ فرمایا لے جائے, ہم واپس نہیں لیتے. اور کیا فرمایا رسول کفن کے لیے آبادی تو دے دیجیے.
امام اس زمانے میں مسلسل غمگین رہنے لگے. ایک دن مامون نے بلا کے کہا فضل رسول آپ مدینہ جائیں گے؟ کہا مامون میرا بیٹا مجھے بہت یاد آ رہا. اس نے کیا فضل رسول میں انتظام کر رہا ہوں آپ کے بھیجنے کا, آپ مدینہ چلے جائیں. تقیہ جواب اکیلے ہو گیا. اور ایسے میں جب شام ہوئی تو امام نے اپنے غلام کو آواز دی اور بلا کے کہا یا ابا سلط آج مامون مجھے بلائے گا, مجھے دربار میں بلائے گا رات. یا باسل آج مجھے زہر دے دے گا. اور یا باسل اگر میں ابا کو سر پر سے اوڑے ہوئے نکلوں تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا, مجھ سے باتیں نہ کرنا. مگر باسل جیسے ہی میں گھر میں آؤں گھر کا دروازہ بند کر دینا, کوئی گھر میں آنے نہ پائے تاکہ میں آخری اوقات
اپنے معبود سے راز و نیاز مصروف ہو جاؤ. اب مسلسل روی بیان کرتا ہے کہ شام ہوئی پر میں مسلسل روتا رہا کہ غربت میں امام مسافرت میں تنہا گھر میں کوئی نہیں ہے, سب مدینے میں ہے, اکیلے امام ہے. ایسے میں نصف شب کے قریب سواری آئی کہ معبود نے طلب کیا. آپ نے کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ کہہ کر اٹھے, کمر کو مضبوط باندھا, تھوڑا سا پانی پیا, ابا کاندھے پہ ڈالی, سوار ہوئے, پہنچے, دیکھا دربار خالی ہے, مامون تنہا بیٹھا ہوا. ارشاد میں کیوں طلب کیا؟ اس کی فرزند رسول آپ بہت یاد آئے, بہت یاد آئے. تخت پر داہنے جانب جگا دی, غلام کو آواز دی کہ میں نے انگور منگوائے تھے, وہ انگور لاؤ. طبق میں انگور آئے, اپنے ہاتھوں سے انگور کو توڑا, تو کہ فرزند رسول یہ انگور آپ کھائے. مامون میرے بچوں کو کیوں یتیم کرتا ہے؟ مامون میں نے کیا خطا کی, میرے بچوں کو کیوں یتیم کر رہا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے امام رضا کی شہادت پر, اور آخری جملہ اس کا یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ مامون کا دامن خط علی ابن موسی رضا سے پاک نہیں ہے. یہ آخری جملہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا. مامون میرے بچوں کو کیوں یتیم کرتا؟ میرا فرزند رسول, میں جب کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو آپ حجت کرتے ہیں, آپ مجھے رسوا کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, آپ مجھے قاتل سمجھتے ہیں. فرزند رسول, آپ کو یہ انگور کھانے ہی ہوں. اور یہ کہہ کے اپنے جلاد کی طرف نگاہ کی, امام نے کہا بسم اللہ. یہ کہہ کے ایک انگور کو دہنے اندر سے رکھا, پھر دوسرا دانے انگور رکھا, پھر تیسرا دانے انگور رکھا, اور یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا فرزند رسول, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا. فرزند رسول, آپ جائیں گے؟ کہا مامون, کافی ہے, یہ میرے قتل کے لیے یہ تین انگور کے دانے کافی ہیں. اتنا شدید زہر اس میں دیا گیا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں, تفصیل کی ضرورت نہیں. حاجب نے پردے کو اٹھایا, ابو سلطہ حبی بیان کرتا, امام ابا کو سر پر بھیجا نہیں. میں گھبرا گیا, ایک مرتبہ دیکھا کہ حاکم نے سواری کا انتظام کیا. ارشاد فرمایا, آج علی ابن موسیٰ رضا پر سواری کی ضرورت نہیں, آج ہم پیادہ پا جائیں. اور پیدل چلے. ابو سلطہ بیان کرتا, گھر پہنچنے تک پاؤں پر ورما چکا تھا, گھر پہنچنے تک پاؤں پر ورما چکا تھا. جیسے ہی گھر میں پہنچے آواز دی, دروازے کو بند کر دے, کسی کو آنے نہ دے, دروازے کو بند کیا. ابو سلطہ بیان کرتا, گھر میں پہنچ کے دیکھا, امام نے فرش کو الٹ دیا ہے اور مٹی پر پہلے سجدہ کیا, اور مدینے کی طرف دیکھ کے آواز دی, آ جاؤ تقیہ جواد, آ جاؤ میرے لال. ابو سلطہ بیان کرتا, ایک مرتبہ دروازے کی گنجی کھل